أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ
بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی، اور یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آج سلسلے بیان کا یہ ساتواں مرحلہ ہے۔ گفتگو اس مرحلے پر ہو رہی ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کے اعتبار سے پروردگار عالم کی معرفت پر خلق کیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مالک کی معرفت حاصل کرے، اپنے پروردگار کو پہچانے، اور اس کائنات میں معرفت پروردگار کا کامل راستہ صرف اور صرف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور انسان مجبور ہے کہ اہل بیت کہ جن کی آخری فرد زمانے کے امام ہیں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی معرفت حاصل کرے اور ذہن سے زیادہ اپنے دل کو ان سے قریب کرے۔ معرفت کے میدان میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں جانتے ہوں۔ توجہ کیجئے گا، پتا ہو یہ کون ہیں، نام کیا ہے، کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، اور ایک ایسا ماحول بن جائے ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، خود ہمارے اندر، کہ جب مثلاً مولا کائنات کا نام آئے تو ہمارا ذہن فوراً محسوس کرے کہ ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کی انفرادی زندگی کیا تھی، ان کی خانوادگی زندگی کیا تھی، ان کی اجتماعی زندگی کیا تھی، انہوں نے بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، زوجہ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، دوستوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، میدان جنگ میں کیسے رہتے تھے، مصلی عبادت پر کیسے آتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارا ذہن محسوس کرے۔ اچھا، امام کے سلسلے میں یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں، اچھا ہے یا نہیں؟ ہماری ماں بہنوں کے ذہن میں جب تصور آئے پروردگار عالم کے اس کنیز خاص کا کہ جس سے بلند خاتون نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی، تو فوراً ہمارے گھر کی خاتون اس بات کو محسوس کرے کہ بی بی کیسے رہتی تھیں، ان کا طرز زندگی کیا تھا، بچوں کی تربیت میں ان کا کردار کیا تھا، شوہر داری میں ان کا کردار کیا تھا، مولا کائنات کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں آنی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے جب کسی بھی امام کا نام آئے، اب یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں، میں کس کس کو آپ کے سامنے کہوں، کہاں سے گزروں، مشکلات رہتی ہیں خطیب کے ذہن میں، لیکن بہرحال آپ دیکھیں پروردگار عالم نے 12 اماموں کا سلسلہ رکھا ہے پیغمبر کے بعد۔ یہ ایک بہت طولانی گفتگو ہے، پیغمبر کے پہلے کے مراحل، پیغمبر کے بعد کے مراحل، اور خود اس کے لیے کئی اس میں سے ایک لفظ کے لیے کئی گفتگو درکار ہے، میں اس کو تو نہیں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، آپ محسوس کریں اس چیز کو. پروردگار عالم نے 12 اماموں کا سلسلہ رکھا ہے، مولا کائنات سے لے کر کے حضرت تک آج تک سلسلہ جاری ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جو ان سے خالی ہو. کیوں ہے ایسا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ وہ پروردگار جو جناب نوح کو 950 برس تبلیغ کے لیے اور 2500 سال اس دنیا میں رہنے کے لیے زندہ رکھ سکتا ہے، اور دنیا کے تمام خطرات سے نوح کو پروردگار عالم نے حفظ کر لیا، مطلب کوئی کم ان کی قوم ستاتی تھی جناب نوح کو؟ مثلا اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ دب جاتے تھے، فرشتہ آ کر کے پھر نکال لیتا تھا اور زندہ تھے. کیا کچھ نہیں کیا قوم نوح نے جناب نوح کے ساتھ، مالک نے زندہ رکھا. یہ پروردگار مولا کائنات کو زندہ رکھ سکتا تھا؟ مولا کائنات اگر چاہتے تو اس کائنات میں روز اول سے آخر تک رہتے، کسی دوسرے امام کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پیغمبر چلے گئے تھے، مولا کائنات آ جاتے، بات ختم ہو جاتی، آخر تک آج تک باقی رہتے ظاہری اعتبار سے. ورنہ علی ابن ابی طالب کی زندگی پہ گفتگو کرنا تو کسی انسان کے بس کی بات آئی نہیں. یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے، بلکہ خود زبان کی مجبوری ہے کہ ائمہ کے سلسلے میں کیسی لفظیں استعمال کرے. قرآن کہتا ہے پیغمبر سے انک میتن و انہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت آئے گی. یہ زبان کی مجبوری ہے پروردگار عالم کو بیان کرنا ہے، ورنہ ان کی حیات کب سے ہے اسے کوئی نہیں بتا سکتا. ان کی زندگی کا عالم کیا ہے یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، یہ کب سے ہیں کب تک ہیں کچھ نہیں پتا. اور اس سلسلے پہ پر میں خطابی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، برہان فلسفی موجود ہے، لیکن اس کو یہاں چھیڑنا مقصود نہیں ہے. تو بالآخر وہ مولا کائنات کو باقی رکھتا، مولا کائنات کی نظر بد لگتی، نہ کچھ ہوتا، ساری چیزیں گزار لیتا ان مراحل سے، آج تک علی ابن ابی طالب رہتے اس کائنات میں، ایسا نہیں ہوا. سوال ہمارا معقول ہے یا غیر معقول ہے؟ بات صحیح واضح ہو رہی ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہ سلسلہ نہیں رکھا. ایک آئے چلا جائے، دوسرا آئے وہ بھی آ کر کے چلا جائے، تیسرا آئے، اور ہر آنے والے کی زندگی ایک نئے رخ سے اس کائنات میں سامنے آ رہی ہے. توجہ کریں، جائے کیوں، نیا آئے کیوں؟ دیکھیے جناب آدم سے لے کر کے پیغمبر تک کے پہلے جو نبی ہیں، پیغمبر جناب آدم سے پیغمبر تک کے جو نبی ہیں، ان کے جانے کا دوسرے کے آنے کا مقصد سامنے ہے. اس لیے کہ ہر جانے والے سے بعد میں آنے والا، سلسلے کی بات کر رہا ہوں، فرد کی گفتگو نہیں ہے، سلسلہ کمال کی طرف بڑھ رہا ہے، جناب آدم سے جناب خاتم تک. جتنے بھی انبیاء ہیں جناب آدم سے لے کر کے پیغمبر تک، یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کمال کی طرف گیا ہے، بلندی کی طرف گیا ہے. پیغمبر سے آگے یہ سلسلہ نہیں جا سکتا. جتنا ممکن تھا عالم امکان میں سب کمالات پیغمبر کو مل گئے. اور یہ بھی ایک گفتگو ہے، اس پر آپ محسوس کریں گے. قرآن مجید آواز دیتا، ما ننسخ من آیتن او ننسہا نأتی بخیر منہا. ہم کسی آیت کو اس وقت تک نہ منسوخ کرتے ہیں نہ بھولنے دیتے ہیں، کسی بھی نشانی کو، جب تک اس سے بہتر نہ لے آئیں. قرآن مجید ہے یہ، ما ننسخ من آیتن او ننسہا نأتی بخیر منہا، جب تک ہم اس سے بہتر نہ لے آئے نشانی کو جانے نہیں دیتے. یعنی سلسلہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اتنی بہتری کی طرف گیا کمالات ممکن الوجود اپنی آخری منزل پر آ گئے. اور آخری منزل پر آ کر کے کتنا بلند ہوا کمال کے اعتبار سے کہ قرآن نے کہا فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم، اس منزل پر آ گیا یہ وجود. اب اس سے بہتر عالم امکان میں طاقت نہیں ہے. جتنا اب یہ دو کمانوں کا فاصلہ کیا ہے یہ بات رہ جائے گی، جتنا ممکن تھا اتنے کمالات اتنی بلندی پیغمبر نے لے لی. تو جناب آدم سے جناب خاتم تک جانے والے انبیاء کا سلسلہ واضح ہو گیا، اس لیے کہ بات بلندی کی طرف جا رہی ہے. پیغمبر کی بات کیوں؟ چونکہ اب بلندی کی طرف سلسلہ نہیں جا سکتا، ان کے بعد کیا ہوگا؟ نیچے آئے گا سلسلہ؟ ایک سوال ہے یہ. جس طریقے سے جناب آدم سے لے کر کے سلسلہ پیغمبر تک بلندی کی طرف گیا، آیا پیغمبر کے جانے کے بعد یہ سلسلہ پھر پستی کی طرف آئے گا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ جواب دو امت مسلمہ، پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ، اس سلسلے کی سیر نزولی ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے آپ کس طریقے ذہن سوچ رہے ہیں آپ کے؟ جناب آدم سے لے کر کے پیغمبر تک یہ سیر سعودی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے. گراف اس کا ایسے ہے، پیغمبر کے بعد یہ سیر نزولی ہے کہ نہیں؟ آیا پیغمبر کے صحابہ پیغمبر سے بہتر ہیں؟ ہے کسی امتی کے زبان میں طاقت جو کہے کہ جی پیغمبر سے بہتر ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آیا پیغمبر کے صحابہ پیغمبر جیسے ہیں؟ ہے کسی میں طاقت جو کہے جی نہیں. صحابی کے بعد کی جو منزل ہے تابعین و پھر تبع تابعین و پھر اور نہ جانے کیا کیا، آج ہم تک کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر کے بعد یہ سیر سعودی ایک قدم آگے بڑھی کہ نہیں؟ آیا پیغمبر کے بعد یہ سیر اسی جگہ پر ٹکی کہ نہیں؟ بلکہ نزولی ہے. کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں، توجہ کیجئے گا. کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ یعنی پروردگار عالم کا سوچا سمجھا منصوبہ، پروردگار عالم کا ویل کیلکولیٹڈ پروگرام جناب آدم سے پیغمبر تک بلندی کی طرف گیا، پیغمبر کے بعد پھر پستی کی طرف، فائدہ کیا ہوا؟ جواب دیں آپ، فائدہ کیا ہوا؟ یعنی وہ سلسلہ جو بلندی کی طرف گیا تھا وہ بلندی پر ٹک نہ سکا، واپس ہو گیا. اے میرے مالک، تو نے اتنا بکھیڑا کیا یہاں سے وہاں تک، آخر میں ہیچ اور پوچھ کچھ نہیں، پیغمبر تک تو لے گیا، اس کے بعد پھر سلسلہ واپس ہو گیا. میں عوام کی گفتگو نہیں کر رہا، رہبران کی گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیں اب یہ بات میں کیسے کہوں، کیونکہ بات سے بات ہے اور اصل بات غائب نہ ہو جائے بیچ میں. اس چیز پر غور کیجئے، بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ جو آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، صرف سن لیں آپ، چاہے کچھ کہیں یا نہ کہیں سے بحث نہیں ہے، سن لیں صرف. کیا دیکھیے، میں نے روزہ اول یہ بات کہی تھی اور چار سال سے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو ہم کو اور آپ کو بنایا ہے، ہمارا اور آپ کا مقصد ہے معرفت پروردگار. ایک ابھی جو بات شروع میں کہی وہ آدھی رہ گئی، اسے پھر کہوں گا. یعنی ہمیں سفر کر کے نفس کے اعتبار سے، ایک مرحلہ کل بیان کیا تھا، اس کے بعد آج کے مراحل بیان باقی ہیں، سفر کر کے خدا تک جانا ہے. ایک لے جانے والا چاہیے، توجہ کریں، یہ مسئلہ شوخی کا نہیں ہے، لے جانے والا چاہیے. ایک ایسا انسان چاہیے جو ہمیں بلند کر کے پہنچائے وہاں تک. اور پروردگار عالم نے یہ انتظام ہر زمانے میں رکھا. کیا انتظام؟ کہ چلنے والا بعد میں آئے گا، لے جانے والا پہلے آئے گا. اس کائنات میں جو سب سے پہلا انسان آیا ہے وہ لے جانے والا. تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تھے لے جانے والا کوئی نہیں تھا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. سب سے پہلا انسان جو روح زمین پر آیا وہ خود جناب آدم ہے، نبی ہے، وہ نبی ہے، لے جانے والا ہے یہاں سے وہاں تک. اور اس پر بہت سی گفتگو ہے یہاں پر، چونکہ ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کے بعد کچھ ہوتے ہوتے انسان بن گیا. جی نہیں، جو بندر تھے وہ آج تک بندر ہیں. یہ روز پہلا انسان جس نے روح زمین پر قدم رکھا ہے خود نبی ہے، خود جناب آدم ہیں، آدمی بعد میں آئے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تھے، کوئی لے جانے والا نہیں تھا. خوب، ایک مرحلہ طے ہوا، اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوگا خدا کی طرف جانے کے لیے. کس کو لے جائیں گے؟ کہ جو جانا چاہے. کیسے لے جائیں گے؟ کمال نفسانی کے اعتبار سے، چونکہ خدا کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑیے وہاں تک پہنچا دیجئے، اپنی پراڈو گاڑی میں بٹھائیے جا کر کے وہاں چھوڑ دیے، یہاں خدا ہے آگے آپ چلے جائیے، ایسا تو نہیں ہے. بلکہ خدا کی طرف لے جانا ہے نفسانی کمال کے اعتبار سے، یعنی ایک رشتہ قائم ہوگا. میرے عزیزو بہت توجہ جملے پر، ایک رشتہ قائم ہوگا لے جانے والے اور جانے والے کے درمیان، جو رشتہ نفسیاتی اور روحانی ہوگا. اور اس کائنات میں وہی کامیاب ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں وہاں سے میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں تفصیل طلب ہیں. اس جہان میں، اس دنیا میں وہی کامیاب ہے جو اس لے جانے والے سے اپنے قلبی رشتے کو برقرار کر لے. وہ لے جانے والا تیار ہے، جانے والا چاہیے. اگر تم نے رشتہ قلبی برقرار کر لیا تو وہ تم کو اوپر کرے گا، 8 درجے پر لائے گا، 9 درجے پر لائے گا، 10 درجے پر لائے گا، بلندی کی طرف مائل کرتا چلا جائے گا. یہ کمال انبیاء الہی مرسلین ہے کہ جو جانا چاہتا ہے اسے کمال کی منزل تک لے جائیں. توجہ کیجئے، اسی لیے پروردگار عالم نے پہلے نبی بھیجا، باقی بعد میں ہیں، کہ اگر کوئی بھی اپنے نفس کے اعتبار سے رشتہ برقرار کرنا چاہے نبی سے تو یہ لے جانے کے لیے موجود ہو. اور یہ شاید میں جوانوں کے لیے ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، نہ سنی ہو اس اعتبار سے، لیکن توجہ کریں اس پر کہ نفسانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے. اچھا، یہاں کتنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کا مثلا امام حسین سے نسبی رشتہ ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہو، اگر ہے بھی، آپ نے پردادا کے نام تو جانتے نہیں ٹھیک سے، بہت سارے ایسے بچے ہیں، لیکن اور ان آپ کے جو نسل میں پانچویں پشت میں جو آپ کے دادا گزرے ہیں ان پر یہ ظلم ہوا ہے، کہ جی ہم نے بھی سنا ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور لیکن ادھر ایک کہا یا حسین، ادھر آنکھیں اشبار، یہ کس رشتے کی علامت ہے؟ یہ اس روحانی رشتے کی علامت ہے. اس رشتے کو برقرار ہونا چاہیے. نبی گھر سے باہر نکل کر کے آواز دیتا ہے، قوم جمع ہوتی ہے، کس رشتے کی علامت ہے؟ روحانی رشتے کی علامت ہے. اور جب قوم زیادہ بدتر ہو جائے، اپنے رشتے کو، روحانی رشتے کو نبی سے نہ جوڑ سکے، عذاب الہی آتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، عذاب آیا جناب نوح کی قوم پر، عذاب آیا، پوری کائنات ڈبو دی پروردگار عالم نے، کیونکہ نبی، اور کون بچا؟ جس کا روحانی رشتہ نبی سے باقی تھا. جس کا روحانی رشتہ نبی سے باقی تھا وہی بچا. اور نفسیاتی رشتہ، جسمانی رشتہ، مادی رشتہ تھا مگر ڈوب گیا. بات آپ کے سامنے ہے، اپنا بیٹا ہے لیکن قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک. یہ کس لفظ کی بات ہے؟ یہ جملہ بیچ میں سن لیں کہ جناب نوح نے دعا کی، پروردگار انبنی من اہلی و ان وعدک الحق. اے پروردگار، یہ بیٹا میرا اہل ہے، تیرا وعدہ برحق ہے کیا؟ چونکہ پروردگار نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو تمہارے اہل کو بچائیں گے، تم کو تمہارے اہل کو بچائیں گے. بیٹا ڈوب گیا، جناب نوح نے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کیا، انبنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ کیوں ڈوبا؟ آواز آئی، نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. اور ایسی بات مت کرو جس کا تمہیں پتا نہ ہو. قرآن کی آیت ہے یہ, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, وہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ نہ جاننے والوں میں سے ہو جاؤ. یہ خدا کا لہجہ جناب نوح سے نبنی میں نہلی کہ جواب میں, یعنی دو چیزیں, جناب نوح نے کہا انبنی من اہلی, پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے. خدا نے کیا کہا, انہ لیس من اہلی, کہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. بیٹا تو ہے, ابنی کو نہیں کاٹا, یعنی ابنیت باقی ہے اہلیت باقی نہیں ہے. یعنی ممکن ہے کہ پیغمبر سے جسمانی رشتہ ہو اور روحانی رشتہ نہ ہو. توجہ کیجئے گا, میں اپنے موضوع کے تحت عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ممکن ہے کسی نبی سے جسمانی رشتہ باقی رہے لیکن روحانی رشتہ باقی نہ رہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, نہیں بیٹا تو ہے, جسمانی رشتہ باقی ہے. کہ انہو لیسا من اہلی, کہ تمہارے اہل سے نہیں ہے, یعنی تمہاری اور اس کے درمیان جو رشتہ داری ہے وہ ابنیت باقی ہے, اہلیت ختم ہو گئی. اور جو چیز نجات دلانے والی ہے وہ ابنیت نہیں ہے, اہلیت ہے. ابنیت سے نجات نہیں ملے گی, اہلیت سے نجات ملے گی. زوجیت بھائی سے نجات نہیں ہے, اہلیت بھائی سے نجات ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ورنہ جناب نوح جناب لوط دونوں کی بیویاں خطرے میں آ گئی, قرآن باقاعدہ بیان کر رہا. بہرحال تو نبی کا کام یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس کو لے جائے, ایک مرحلہ. توجہ کیجئے گا, اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے. آپ پورے سلسلے کو جناب آدم سے جناب خاتم تک ایک ساتھ دیکھیں ایک نظر میں, جیسے میں اس وقت پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں. کوئی ایک لفظ انسان میری نظر میں نہیں, پورا مجمع میری نظر میں ہے. پورا سلسلے نبوت کو نظر میں دیکھیں آپ, ایک ساتھ دیکھیں جناب آدم سے جناب خاتم تک, کیا نظر آئے گا کہ جناب آدم اس کاروان انسانی کو لے کر کے چلے, ایک منزل تک پہنچایا, کہا واپس آؤ دوسرا جائے گا. کیوں تم یہی تک لے جا سکتے تھے؟ توجہ میرے عزیز, ایسا نہیں ہے, میں جملہ کہہ رہا ہوں تو غور کیجئے گا, ایسا نہیں ہے کہ جناب آدم اور آگے لے جا سکتے تھے خدا نے منع کر دیا, نہیں, جناب آدم یہی تک لا سکتے تھے, اس کے آگے نہیں. بات تشریعی نہیں ہے, تکوینی ہے. جناب آدم میں اتنی ہی صلاحیت ہے جہاں تک پہنچا دیا. جیسے مثلا آپ نے ایک 40 واٹ کا بلب لگایا اور آپ دن بھر دعا کرے پروردگار عالم اس سے اس کو مرکری بنا دے, ممکن ہے؟ اس کے نور کو اضافہ کر دے, کچھ نہیں ہو سکتا, اس میں اتنی ہی طاقت ہے. کہا پھر, کہ اگر آپ کو نور کو بڑھانا ہے تو اس بلب کو نکالیے, 60 واٹ کا لگائیے, بڑھ جائے گا. ہو ٹھیک ہے, اس کو عادت پڑ گئی آنکھ کی 60 واٹ تک کی, اب کم لگنے لگا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کہیں لائٹ نہ ہو اور اس میں آپ 20 واٹ کا بلب جلا کہ ہاں جی لائٹ آ گئی, خوشی ہوتی ہے. کچھ دیر کے بعد کم لگ رہی ہے کچھ, یہ کیوں؟ چونکہ ذہن اس کو دیکھنے کا عادی ہو گیا. میرے عزیز غور کریں میں کہنا کیا چاہتا ہوں, مثال پر توجہ کریں کیا کہنا چاہتا ہوں. ذہن دیکھنے کا عادی ہو گیا. ابھی تو کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ لائٹ نہیں کافی اچھی ہے, یہ کہ نہیں ٹھیک ہے لیکن کاش اور بہتر ہوتی. کیوں؟ کیونکہ مالک نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ کمال طلب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خدا بندے عالم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ کمال طلب ہے, اتنا مل گیا اور چاہتا ہے, اور مل گیا اور چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اب یہ ہے کہ ڈائریکشن کدھر ہے اس چاہنے کا, مادیات یا مانویات؟ جب مادیات میں چاہتا ہے تو حامان و شداد و نمرود و فرعون, اور جب مانویات میں چاہتا ہے تو موسیٰ و عیسیٰ و یعقوب و یوسف, دونوں طرف وہی کیفیت ہی چاہے. بہرحال کہا اس کو نکالو, 40 واٹ کا 60 واٹ کا لگاؤ. خوب لگا دیا نکال کے, کچھ دیر کے بعد اس کی بھی آنکھ آدھی ہو گئی, کاش اور تیز ہو جاتا یہ نور. عجیب, 60 واٹ کے بل کھولا, 100 واٹ کا لگا دیا, کہا یہ ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد لگا کہ نہیں یہ اور اس سے زیادہ ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس طریقے سے؟ ہوتے 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 صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، کہا جی ہاں یہ ہے کوئی بات۔ ہوتے ہوتے سورج نکل آیا، کہا یہ ہوں تو کوئی بات، اب روشنی ہوئی چاروں طرف۔ اور اس کے بعد پھر وہی سلسلہ، سورج ڈوب گیا، پھر سودے شروع کیا، گھٹاتے چلے گئے زیرو کی طرف، فائدہ کیا ہوا؟ جناب آدم مثلا، میں نعوذ باللہ جسارت نہیں کرنا چاہتا، ایک حد تک ان کی ہدایت ہے، مالک نے اتنا دیا، بشریہ نے پروردگار اور آگے جانا ہے، کہ آدم تم آ جاؤ ہم دوسرا بھیجتے ہیں، اسے آپ 40 واٹ کے بال نکال کے 60 واٹ کا لگا دیں۔ اسی طریقے سے کاروان حیات انسانی کو، کاروان قرب پروردگار جو انسانوں کے درمیان ہے، جو اپنے مالک تک جانے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، جو کمال پہ جانے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، وہ جذبہ اسے پریشان کر رہا تھا کہ مالک اتنے برہم کانے نہیں ہیں، کچھ اور آگے چاہیے، نبیوں کو بدلتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا۔ جب شعور انسانی اپنے کمال کی منزل پر آ گیا تو رسالت کا سورج نکالا۔ انسان اور انسانی کاروان زیرو واٹ سے شروع کر کے پروردگار عالم نے یہاں تک پہنچا دیا، تو اب رسالت کے سورج کو نکال دیا، آ گیا، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں، اب کوئی بلب اس کے سامنے جل نہیں سکتا، اب کتنا ہی بڑا بلب لگاؤ اندھیرا نظر آنے لگے گا، ختم کرو، ہٹا جلدی سے۔ اب جو ہم نے پیغمبر کو دے کر کے بھیجا ہے، یہ آفتاب رسالت ہے، اس کے یہاں جو کیفیت پائی جاتی کہیں نہیں پائی جاتی۔ دیکھیں کتابوں کو منسوخ کرنا، شریعتوں کو منسوخ کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے لفظ ہیں، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، غور کیجئے گا، شریعت منسوخ ہو گئی ہے، تورات منسوخ ہو گئی ہے، اور انجیل منسوخ ہو گئی اور زبور منسوخ ہو گئی ہے، یہ منسوخ کرنا ہمارے لیے لفظ ہے، ورنہ بالکل ایسے ہے کہ سورج نکل آئے آپ بلب جلانا شروع کریں، یا مرکری جلا دی، وہاں ہائیلوجن جلا دیا، کہ بیکار ہے، بیکار ہے، اس کے سامنے نور آ ہی نہیں سکتا۔ جب قرآن آ گیا تو بیکار ہے، ہٹاؤ جلدی سے سامنے سے۔ اگر میں نے نبوتوں اور رسالتوں کا نقشہ آپ کے سامنے صحیح پیش کیا ہو، ایک باہری خاکہ تصویر آپ کے ذہن میں آئی کہ نبیوں کی تبدیلی، رسولوں کی تبدیلی، شریعتوں کی تبدیلی، کتابوں کی تبدیلی کیوں ہے؟ دیکھیں کاروان انسانی کمال کی طرف جا رہا ہے، کمال کی طرف، جب پیغمبر تک بات آ گئی، اور یہ یعنی میں کیسے عرض کروں، آپ دیکھیں جب آپ بلب جلاتے ہیں تو یہ بلب کیا کرتا ہے، کہ یہ جو اس کے سامنے بیٹھے رہیں گے سب کو روشن کر دے گا، کام ہے کہ نہیں، یہ نور کام ہی ہے، کہ ظاہر بنفس مظہر لغیرہ، کہ جو خود اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے دوسروں کو بھی ظاہر روشن کر دیتا ہے، کمال یہ ہے نور کا۔ جب چراغ نبوت جلا تو اس کا کمال یہ ہے کہ روشن کرے آس پاس، لیکن کتنا روشن کرے گا، کہ جتنا اس میں خود طاقت ہے اتنی تو روشن کرے گا یہ، اور جب اس سے زیادہ بلب لگے گا تو اور روشن کرے گا، سورج نکل آیا تو اور روشن کر دیا اس نے، یعنی کاروان انسانی جناب آدم سے جو چلا تھا جناب خاتم تک کمال کی منزل پہ جا رہا تھا۔ انسان میں کمال کی جستجو باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ کمال کی جستجو انسان میں باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ کیا باقی ہے؟ کیونکہ انسان باقی ہے، فطرت باقی ہے، جب فطرت باقی ہے، انسان باقی ہے، جستجو باقی ہے، تو اگر آپ سورج کے بعد دوسرا بلب جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ کا فطرت انسانی پر بار ہے، کیوں جو سورج دیکھ چکا وہ کسی بلب پر کیسے کانے ہوگا؟ اور جب فطرت انسانی پر بار ہے تو کبھی ہے، اور جب کبھی ہے تو فعل خدا فعل کبھی کرتا ہی نہیں۔ مالک تو نے قرآن میں کہا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتب خیر منہا،
کہ جب تک ہم کسی آیت کو اس سے بہتر نہ لے آئیں، نہ اسے بھولنے دیتے نہ اسے منسوخ ہونے دیتے، جب تک کہ ہم کوئی بڑا بلب نہ لے آئیں، نچلے والے بلب کو خاموش نہیں ہونے دیتے، فیوز نہیں ہونے دیتے، ہٹانے نہیں دیتے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بہتر لائیں گے. اے میرے مالک، جب تیرے کارخانے قدرت میں سب سے بہتر پیغمبر تھے تو تو نے پیغمبر کو پیش کر دیا. مالک، جناب نوح کی طرح انہیں باقی رکھ، جب تک کائنات رہے پیغمبر رہے، کیا ضرورت ہے دنیا سے جائے، چونکہ جب یہ چلے جائیں گے تو روشنی کم پڑ جائے گی. روشنی کم پڑ جائے گی معنی کیا ہے؟ جو کاروان انسانی کمال کی طرف بڑھ رہا تھا اوپر، وہ نیچے آنا شروع ہوگا، اور یہ مقصد خدا کے خلاف ہے. توجہ کریں، یہ مقصد خدا کے خلاف ہے. یعنی لغو ہے کہ جس کاروان کو آپ اوپر کی طرف لے گئے پھر نیچے کی طرف نہ، فائدہ کیا وہ لے جانے کا؟ اور جب پیغمبر چلے گئے تو یہی ہوگا. ہے کسی مسلمان میں طاقت جو اس مسئلے کا جواب دے کہ ہوا کیا اس کے بعد؟ چونکہ نفوس کو لے جانا ہے، نفوس کے لیے رابطہ ضروری ہے. بات خالی کہنے کی نہیں ہے کہ ہم نے کہہ لیا آپ نے کر لیا، یہ نہیں ہے مسئلہ خاص صرف، بلکہ ایک قلبی رابطہ پیدا کرنا ہے اس چیز سے. قرآن صرف یہی نہیں ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، حقیقت قرآن سے رابطہ کرو، الفاظ قرآن سے رابطہ اور ہے، حقیقت قرآن سے رابطہ اور ہے. ورنہ وہی کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ گشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. اقبال کہہ رہے ہیں، دو تفسیروں کا نام لیا انہوں نے، فخر الدین رازی اور زمخشری کی کشاف، کہ ان سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک تمہارے وجود پہ کتاب نازل نہ ہو. وجود پہ کتاب نازل نہ ہو کہ معنی کیا ہے؟ جب تک تمہارا باطنی رابطہ قرآن سے پیدا نہ ہو، حقائق قرآنیہ جب تک ذہن میں نہ اتر جائے، دل میں نہ اتر جائے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. حقیقت قرآن کون ہے؟ اب یہ بات بہت تفصیلی ہے. حقیقت قرآن کون ہے؟ وجود پیغمبر. میں نے شاید اس سے پہلے کبھی کہا ہو لیکن میں اب دہراؤں گا نہیں، وجود پیغمبر حقیقت قرآن. اعلی ترین مراحل پیغمبر آئے، اس کے بعد واپس. ہے کوئی انسان جو جواب دے کیا ہے، کون ہے پیغمبر کے بعد جو نفوس انسانی کو اوپر لے جائے؟ موجود ہونا چاہیے، کائنات میں موجود ہونا چاہیے جو نفوس انسانی کا. صحابہ میں طاقت ہے کہ جتنی ظرفیت پیغمبر کے اندر تھی، اسی ظرفیت سے کاروان انسانی کو آگے لے جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا پیغمبر کے بعد کوئی اس طرح کا موجود ہے. مالک، مسلمان تو خاموش ہے، تو کچھ بول. جو میرے عزیزو، میرے پروردگار، سارے فرقے مسلمانوں کے خاموش ہیں، کوئی پیغمبر جیسا نہیں ہے کائنات میں. تو نے جب آخری آیت کو وہاں تک پہنچا دیا، ختم کیوں کیا اس سورج کو؟ باقی رکھنا چاہیے تھا، عقلن کبھی ہے. خدا آواز دے گا، آیت پوری پڑھو. خدا آواز دے گا، آیت پوری پڑھو. خب پوری پڑھے کیا ہے؟ کہ من ننسخ من آیتین و ننسحا، ہم کسی آیت کو نہ منسوخ کرتے ہیں نہ مٹنے دیتے ہیں. من ننسخ من آیتین و ننسحا ناتے بخیر منہا او مثلہا. جب تک جب تک ہم یا اس سے بہتر نہ لے آئیں یا اس جیسی نہ لے آئیں. جناب آدم سے خاتم تک، جناب خاتم تک سلسلہ کمال کی طرف گیا، سیر سعودی ہے. اور جب سورج نکل آیا، دنیا روشن ہو گئی کمال الہی سے، تو اب کا اس سے بہتر تو ممکن نہیں ہے، اب اس جیسا آئے گا کہ جو اس کی طریقے سے لوگوں کے نفوس کو اوپر لے جائے جس میں صلاحیت موجود ہے. اب کون ہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ بیان کریں کون ہے جو پیغمبر کے بعد پیغمبر جیسا ہے. لال نام پیش کرے دنیا ایک نام کہ جب پیغمبر کے بعد کوئی جرات تو کرے اس طریقے کی کہ جب پیغمبر کے بعد پیغمبر جیسا ہو.
ہاں ایک نام ہے، ایک نام
اور یوں ہی نہیں دلیل ہونے چاہیے، ورنہ اس طرح تو کیا فائدہ ہوا دلیل ہونے. کون ہے وہ انسان؟ دلیل دیکھیے آپ قرآن مجید نے بہت سے دلیلیں دی ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پیغمبر پر پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بات ہوئی، وحی آ گئی غار حرا میں، ساری چیزیں ہوئیں. مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ انی سمعت رنتن، ہم نے چیخ کی آواز سنی ہے. ما ہذہ الرنہ، یہ چیخ کیسی تھی؟ پیغمبر مسکرائے، کہتے ہیں یا علی انک تسمع ما اسمع. ترا ما ارا، جب پیغمبر پر وحی آتی ہے، پیغمبر مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام کا مجمع جو پیغمبر کو گھیرے رہتے ہیں افراد، اس شم کے گرد پروانے، آج تک پروانے کے بارے میں یہ طے نہ ہو سکا کہ یہ جان دینے آتا ہے یا شم کو بجھانے آتا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر کے چاروں طرف، افراد ہیں، چاہنے والے ہیں، کوئی تکلف نہیں ہے اس میں، پیغمبر سے عشق کرتے ہیں. اچانک پیغمبر خاموش ہوئے، پیشانی پہ پسینہ ہے، حالت بدلی ہوئی ہے. کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے. اس کے معنی جو جبرائیل کہہ رہے تھے وہ یہی سن رہے تھے. جو جناب جبرائیل کہہ رہے تھے وہ صرف یہ سن رہے تھے، باقی لوگ نل بٹا سناٹا. کیوں؟ کہ جس فریکوینسی پر جس ہائی پاور فریکوینسی پر جبرائیل بول رہے ہیں وہ فریکوینسی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. دیکھیں انسان ایک، آپ مجھ سے بھی سب مسائل ہم نہیں کہنا چاہتے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک مخصوص فریکوینسی پر انسان سنتا ہے. اس سے اوپر چلی جائے تو نہیں سن پائے گا، اس سے نیچے آئے تو نہیں سن پائے گا. چیٹی کی آواز آپ نہیں سنیں گے، جناب سلیمان سن لیں گے، ہے کیا نہیں ہے؟ تو جس ہائی پاور فریکوینسی ہے، جس فریکوینسی پر جناب جبرائیل بول رہے ہیں، کسی کی سماعت اس فریکوینسی سے مطابقت کرتی نہیں. جبکہ مسئلہ سماعت کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے دقیق ہے، کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ ابھی اتنا ہی سنیں. جس فریکوینسی میں بول رہے ہیں کسی کی فریکوینسی میں مطابقت نہیں کر رہی. کیوں؟ چونکہ نبی میں جو صلاحیت ہے کسی میں نہیں ہے. کہ نہیں یہ بات، جو پیغمبر کے اندر صلاحیت جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں کوئی بھی جناب جبرائیل کو نہ دیکھ سکا، نہ جناب جبرائیل کو دیکھ سکا، نہ جناب جبرائیل کی آواز سن سکا، یعنی نہ کسی کے بصارت میں اتنی طاقت، نہ کسی کے سماعت میں اتنی طاقت. توجہ کریں، نہ بصارت میں اتنی طاقت ہے، نہ سماعت میں اتنی طاقت ہے. اور پیغمبر مولا کائنات سے کہتے ہیں یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اے علی تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. صلوات بولے محمد رسول اللہ.
نعرہ اچھا جناب مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟
سمعت رنتن،
میں نے سنا ہے. آپ کسی آپ کے سامنے کوئی بچہ ہے وہ کہے کہ بابا یا پاپا جو بھی کہنا چاہیں آپ،
میں نے باہر دیکھا ہے کہ یہ ہوا، آپ کہیں گے ہاں وہ میں نے بھی دیکھا ہے،
ختم ہو گئی بات. تم نے دیکھا ہے، بات پاسٹ ٹینس میں ہے. سوال، یا رسول اللہ میں نے آواز سنی ہے.
پیغمبر کہتے جو تم نے سنا ہے وہ میں نے بھی سنا ہے، یا جو میں نے سنا ہے وہ تم نے سنا ہے، یہی تو ہونا چاہیے تھا. پیغمبر نے کیا کہا؟ جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو.
توجہ کریں آپ، تو یہاں تو عربی کا مسئلہ نہیں ہے زیادہ. انکا صیغہ، صیغہ مضارعہ کا صیغہ ہے، مضارعہ میں استمرار ہوتا ہے، جریان ہے. جو میں سنتا ہوں ابھی یا کبھی، جلوت میں، خلوت میں، طور پر، ادھر ادھر، غار میں، اندر باہر، فلک پر، ملک پر، جہاں پر بھی، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. یعنی تمہاری بصارت بھی مجھ جیسی، تمہاری سماعت بھی مجھ جیسی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ ایک حدیث ہے، توجہ کریں، یہ ایک حدیث ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. کتنے ایسے واقعات ہیں، اچھا چھوڑیے تمام واقعات کا، چھوڑیے کچھ لوگوں کے جملے سنیے. کچھ سال کے بعد جب مولا کائنات نے آ کر کے مسجد النبی میں نماز پڑھائی، نماز پڑھائی مولا کائنات نے، تو نمازیوں نے ٹھنڈی سانس لی. اور جب نماز تمام ہوئی مولا پلٹے تو کہا یا علی، آج وہ نماز پڑھی جو رسول کے پیچھے پڑھتے.
اگر پیغمبر جیسا نہیں ہے، غرض خلقت کائنات پر حرف آئے گا. جواب دو، غرض خلقت کائنات پر حرف آئے گا. سورج آفتاب رسالت جب چمکا تو کیسا غروب ہوا، اور جب غروب ہوا تو نفوس انسانی جو کمال کی منزل پر جا رہے تھے اب نیچے کی طرف آنا شروع ہوں گے. وہ سیر جو سعودی تھی نزولی ہوگی. کوئی لاؤ ایسا جو کاروان حیات انسانی کو وہاں پر روکے جہاں پیغمبر روک رکھے تھے. لاؤ کوئی اس طرح کا انسان، وہ سوائے مولا کائنات کے کوئی نہیں. قرآن مجید دلیل دے رہا، وانفسنا وانفسکم، نفس سے پیغمبر کون؟ خدا علی ابن ابی طالب. نفس پیغمبر یعنی نیکسٹ پیغمبر. وہ تمام صلاحیتیں جو پیغمبر کے اندر موجود ہیں مولا کائنات کے اندر موجود ہیں، کوئی تکلف نہیں اسے کہنے میں. وہ تمام صلاحیتیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. نبی بعدی کیوں نہیں؟ کیونکہ ضرورت نہیں ہے، بلڈنگ مکمل ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے؟ وہ ضرورت کی بنیاد پر ختم ہو رہی ہے، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں. صلاحیت موجود ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہی صلاحیت ہے چونکہ ہارون نبی ہیں جناب موسیٰ کے بعد. الا تم نبی نہیں ہو، صرف یہ. یعنی کاروان حیات انسانی کو میں جہاں سے بات شروع کر چکا تھا پہنچ بھی نہیں پایا اس جملے تک. کاروان حیات انسانی کو جناب آدم سے لے کر کے چلے، یہ علت تو ہماری سمجھ میں آئی کہ جناب آدم سے جناب خالق کے بعد ایک نبی بدل رہا ہے. کیوں بدل رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کیا، پیغمبر کے بعد کوئی ہونا چاہیے موجود ہے. یہ آئمہ کیوں تبدیل ہو رہے ہیں کے بعد ایک؟ چونکہ یہاں تو کاروان کو اب نیچے نہیں لانا، وہی روکنا ہے. اب کیوں؟ توجہ کریں، اب اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا بعد میں. اب کیوں بدل تبدیل ہو رہے ہیں؟ سوچئے گا آپ بھی. تو کم از کم جہاں سے میں نے شروع کی تھی بات، وہ جملہ کہہ دوں، پھر اس کے بعد آگے نہیں بڑھ سکا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ معرفت امام جو معرفت پروردگار ہے، توجہ کریں، معرفت کسی امام کی اگر حاصل کرنا ہے دو طریقے اس کے بہت آسان، ویری ایزی. کون سے دو طریقے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا. کتنا آسان ہے سمجھنا امام کے لیے، انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا
کہا، اگر ان دو چیزوں پر انسان غور کر لے تو ہمارا گھر کا ماحول معرفت امام کا ماحول بن جائے، جہاں بچوں کو بلا وجہ کے قصے سناتے اس کے نہ سر نہ پیر، وہاں کوئی ایک امام کا واقعہ سناؤ. کہانی سنانا ہے، اسٹوری سنانا ہے، امام کی کہانی سناؤ. کوئی کبھی خیبر کا تذکرہ ہو، کبھی خندق کا تذکرہ ہو، کبھی غدیر کی باتیں ہوں، کبھی علی ابن یقین کا تذکرہ ہو، کبھی موسیٰ بن جعفر کی علیہ السلام کی گفتگو ہو، کبھی امام صادق کے خیالات بیان ہو. یاد نہیں ہے، کتاب کھولیے، ایک سیشن ہونا چاہیے ویکینڈ پر کم از کم، جہاں پر موظف ہیں ویکینڈ پر باہر جانا ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے. یوں ہے، ہزار ذمہ داریاں یاد ہیں، ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، ویکینڈ آئے گا کسی امام کے ایک واقعے کو پڑھیں گے تب باہر چلیں گے. بچہ انتظار کرے گا امام کے واقعے کو سننے کے لیے تاکہ اس کے بعد ہمیں باہر جانے کو ملے گا. اس طرح انسان کو سیٹ کرنا چاہیے جیسے پروردگار عالم نے کیا ہے. ایک گھر کا ماحول معرفتی ماحول بن جائے، ورنہ یہ جگہ تو موجود ہی ہے فرض امام سے قریب ہونے کے لیے، طے ہے فرش اعضا، لیکن صرف یہیں تک ہم کو محدود نہیں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. یہاں سے چارج ہو اور پھر جا کر کے اس لائٹ کو دے دوسروں تک، اور جب کمی محسوس ہو تو پھر مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں. ہے نا، موبائل دیکھیے، آپ نے موبائل لگایا چارج ہو گیا، اب چلتا رہا کچھ دیر تک، جب بیٹری پھر لو ہونے لگی کہ پھر چارجنگ پہ لگاؤ اس کو. اسی طرح قلوب انسانی ہے، جب دل پہ زنگ لگنے لگے مجلس میں آ کے بیٹھ جاؤ، خود بخود زنگ دھل جا چلا جائے گا. لہذا اس فرش اعضا کی بقا کے لیے ہم سے جو بھی ممکن ہے ہمیں کرنا چاہیے، اپنا وقت دیں، اپنا مال دیں، وقت آ جائے تو اپنی جان دیں. یہ فرش اعضا اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، بڑی جانیں دی گئی ہیں اس کے لیے، بہت کچھ ہوا ہے اس کے لیے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا کچھ آل محمد کے کام آ جائے. آپ دیکھیے باہر جب میں آتا ہوں مجھے منظر دکھتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے، جی چاہتا ہے مجلس کا ثواب انہیں دے دوں، یہ تبرک پیک کرنے کا ثواب ان سے لے لوں. بیچارے بیٹھے ہوئے، زمین پہ بیٹھے ہوئے تبرک پیک کر رہے ہیں تاکہ مومنین کو تقسیم ہو گئی، معمولی ثواب رکھتا ہے یہ، ہمیں احساس نہیں ہے اس کا. یہاں تو آپ ہمیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، انہیں کون دیکھتا ہے بیچاروں کو؟ ان کو حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں، جنہیں کوئی نہیں دیکھتا انہیں مولا خود دیکھ رہے ہیں. کتنی سب معمولی چیز ہے نا، یہ بیچارہ روڈ پہ کھڑا ہوا، نہ مجلس سن پا رہا نہ کچھ کر رہا، خالی ہاتھ میں وہ لیے ہوئے، یہاں جائیے وہاں جائیے، گاڑی پارک کیجیے وہاں پارک کیجیے، معمولی مسئلہ ہے اس کے ثواب کے لیے. محمد وآل محمد صلوات. کاروان حیات انسانی کا مسئلہ ہے کہ انسان جس کمال تک جانا چاہتا ہو کوئی لے جانے والا موجود ہو. اور پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ اسی طریقے سے باقی رہا. جس لیول تک معرفت کے، قرب کے، کمال کے، جمال کے، صفات الہی کے، جس لیول تک اس کاروان کو پیغمبر لے گئے، اسی جگہ پر اس کاروان کو روک دیا اور اس کے ساتھ وہاں تک لے جانے والے افراد موجود ہیں. آج بھی یہ غیب میں شخص موجود ہے کہ جو وہ غیب میں نہیں ہے بلکہ ہم اس سے غیب میں ہیں. غیبت میں ہم ہیں، ہمارے پردے ہیں آنکھوں پر کہ ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج بھی انسان موجود ہے کہ جو جتنا کمال پہ جانا چاہتا ہے ان کی طرف سے فیض جاری ہے. اپنے اندر اہلیت پیدا کرو ہم تمہیں بلند کرتے چلے جائیں گے. اور اب سوچئے کہ جہاں ظرفیت بھی خوب ہو اور لے جانے والا بھی موجود ہو انسان کس منزل پہ پہنچتا ہے؟ اتنا بلند ہوتا ہے انسان, اتنا بلند ہوتا ہے کہ معصوم زبان کہتی ہے انا للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتن یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. اللہ کے نزدیک ابو الفضل العباس کی وہ منزلت ہے جس پر قیامت کے دن سارے شہداء رش کریں گے. اگر کوئی خطیب کہتا تو آپ کہتے مبالغہ کر رہا ہے, امام کی زبان ہے. سارے شہداء قیامت کے دن مقام جناب عباس پر رش کریں گے. یہ مقام کس چیز کی بنیاد پر ہے؟ قوت بازو کی بنیاد پر؟ جی نہیں, قوت بازو کے جوہر تو عباس کے کربلا میں دکھے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس کربلا میں لڑے نہیں ہیں, جنگ نہیں کی, نہیں جنگ بھی کی ہے جناب عباس نے, لڑے بھی ہیں جناب عباس, لیکن جو حق تھا جنگ کا وہ جناب عباس نہیں کر سکے. ورنہ جناب عباس جیسا جنگ کرنے والا انسان, بہت زیادہ ہو گیا, میں گھڑی دیکھ نہیں پایا شروع میں, مجبور ہو کے مختصر کروں, لیکن بہرحال جتنا ممکن ہے. روزے عاشور دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ کربلا کی جنگ جس طرح ہم لوگ, کیا میں مثال نہیں دینا چاہتا, اس طریقے سے ہو رہی تھی, سب بیٹھے دیکھ رہے تھے جنگ کو کہ اب ایک گیا پھر دوسرا گیا, اس طرح سے نہیں ہے. ہر انسان اپنی ذمہ داری پر لگا ہوا ہے. جس کو حسین نے, جو امام حسین نے جو ذمہ داری دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ ذمہ داری پر لگا ہوا ہے. پوری فوج کا عالم جناب عباس کے ہاتھ میں. یعنی کیا مطلب اس علم کا؟ کہ آخری وقت تک اس علم کو بلند رہنا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ نشان فتح شبیری کا اعلان ہے. جسے آپ دیکھیں کسی ملک کا اگر جھنڈا گرا دیا جائے, اس کے معنی ملک ہار گیا, دوسرے لوگ جیت گئے, فوراً پہنچ کے اپنا جھنڈا نصب کرتے ہیں لوگ. یہ اعلان کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جناب عباس. جناب عباس کی ذمہ داری کیا ہے؟ جناب عباس کی ذمہ داری ہے خیموں کے قریب فوجیں نہ آنے پائیں. اتنی شریف نہیں تھی فوجیں کربلا کے میدان میں کہ دور سے کھڑی دیکھ رہی ہوں, آ کر کے جو آ رہا جنگ کر رہا پھر وہیں کھڑے, نہیں. ایک طرف خیموں کے ایک پشت پر خندق کھودی گئی جس میں آگ جل رہی ہے کہ دشمن ادھر سے نہ آ جائے. ایک جانب سے امام حسین کی ایک ایک فوج کے ایک ایک سپاہی جا کر کے جنگ کر رہے ہیں. ایک روح کو ابو الفضل العباس اکیلے بچائے ہوئے ہیں. اسی لیے مقتل کہتا ہے سب سے آخری جو شخص حسین ابن علی کی طرف سے میدان کارزار میں آیا ہے جناب عباس ہے. اب یہ مراحل تحقیقی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. فوجیں ابو الفضل العباس کے خوف سے دور ہیں, اور جیسے قریب ہونا چاہتی ہیں علی کا شیر حملہ کرتا ہے. یہ ذمہ داری ہے جناب عباس کی. مقتل اس کو لکھ رہا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. چاروں طرف سے خیموں کو بچائے ہوئے ہیں عباس, بچے مطمئن ہیں جناب عباس زندہ ہیں. بیبیاں خیمے میں سکون سے ہیں. کیا مجال کہ کوئی تیر خیمے تک آتو جائے, چونکہ عباس زندہ ہیں. کیا مجال کوئی شقی نظر بھر کے خیموں کو دیکھ تو لے, چونکہ عباس زندہ ہیں. خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں, جس طرف جاتے ہیں فوجیں خود بخود بھاگتی نظر آتی ہیں. اسی عالم میں اور ادھر سے فوج جا رہی ہے, ابھی کوئی گیا ابھی کوئی گیا, اس کی خبر بھی نہیں ہے جناب عباس کو. جناب عباس اپنے کام پہ مصروف ہیں. اسی عالم میں جناب زہیر آئے, کہا عباس گھوڑے سے اترو تو میں بابا کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مقتل کے جملے جناب عباس نے کہا زہیر دیکھ نہیں رہا فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، یہ کسی بات کے سننے کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے اور بابا کی بات سنانا چاہتے ہو بغیر سنے میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی بتاؤ میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا، یہ جملے ہیں، ایسے ہی بتاؤ میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا. جناب زہیر نے کہا عباس میں معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی، کہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے. عباس یہ وہی دن ہے. مقتل کہتا بس یہ سنا کہ انگڑائی لی اور ٹھوکر ماری رکاب ٹوٹ گئی. ابو الفضل عباس کا فرس لچک گیا، کہا زہیر اب تو شجی ہونی یا زہیر تم مجھے جوش دلانے آئے ہو. تو ابھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کہ اتنی گفتگو میں کچھ فوج قریب ہو گئی تھی، کابل فضل عباس نے شمشیر نکالی اور فوج پر جھپٹے. کہ ایسا لگ رہا تھا کہ عباس کی آتشی شمشیر کسی نظار پر چل رہی ہو. اور اسی جنگ میں مارد سے جناب عباس نے جنگ تن بتن کی ہے اور شمشیر کو نیام میں رکھا، مارد آج میں تجھ کو تیرے ہی نیزے سے ماروں گا. مارد عرب کا اس وقت کا مشہور نیزہ باز ہے اور عباس جناب عباس کے سامنے ہے. جنگ شوخی نہیں ہے، لیکن علی کا شیر بھی شیر ہے. تلوار میان میں کہ تیر تجھ کو تیرے نیزے سے ماروں گا، اور کیا ابو الفضل عباس نے. وہ سو سے زیادہ لوگوں کو عباس قتل کر کے واپس آئے، کہ ہم زہیر دیکھا یہ ہے عباس. جناب عباس نے جنگ کی ہے کربلا میں، لیکن اس طریقے سے جنگ کرنے کے لیے دوسروں کے طریقے سے میدان میں عباس نہیں آئے. اسی طریقے سے تلایا پھرتے پھرتے ام البنین کا لال احساس کرتا رہا کہ فوج کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت وہ آیا جب جناب عباس نے گھوم کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑا، سر جھکا ہوا ہے، آقا مجھے بھی اجازت دے دیں. جملہ سناؤں آپ کو جو مقتل میں نے آج بھی دیکھا، کہتے ہیں مولا اب یہ سینہ تنگی کر رہا ہے. اے مولا دم گھٹ رہا ہے، اجازت دے تاکہ میں اپنے ان دوستوں کا بدلہ جا کر کے لوں. اور ادھار حسین ابن علی کی اپنی مجبوری کہ اگر عباس لڑنے کی نیت سے میدان میں چلا گیا تو جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوگا، اور حسین ابن علی کو عصر کے وقت اس جنگ کو تمام کرنا ہے، عصر پر اس جنگ کو ختم کرنا. کیا کرے حسین؟ اب تک جب بھی تلوار جناب عباس کی نکلی ہے جناب عباس کو روکنا آسان تھا. عباس تم کربلا کی امانت ہو، ہر جگہ روک رہے تھے حسین ابن علی، ولید کے دربار سے لے کر کے ہر جگہ پر روکا ہے، لیکن آج حسین کیسے روکے، کیا کہیں؟ اب تک نہیں جانے دیا جناب عباس کو. تم لشکر کے علمدار ہو، تم لشکر کے علمدار ہو، اگر تم چلے گئے علم گر گیا تو فوج کی کامیابی کا اعلان ہو جائے گا. ابو الفضل عباس خود بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو، موجود ہیں چونکہ سردار لشکر ہیں عباس. لیکن اب امام حسین کیا کہیں؟ اب تو کوئی نہیں ہے، یا امام حسین ہے یا جناب عباس. امام حسین کی اس مشکل کو کس نے حل کیا آپ کو معلوم ہے؟ امام حسین کی اس مشکل کو کس نے حل کیا؟ کربلا کے بچوں نے. خیمے سے ایک آواز آئی العطش، اسی آواز کو مرنے سے پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. جناب عباس نے سمجھ لیا کہ وہ سب پورا ہو گیا. معلوم ہے کیا کیا ابو الفضل العباس؟ تین دن کی بھوک اور پیاس میں ابو الفضل العباس کے لیے کربلا میں لڑنا بہت آسان تھا, کیونکہ فوجیں دیکھ رہی تھی کہ عباس کتنا بہادر ہے. لیکن 4000 تیر اندازوں کے سامنے مشکیزوں کو بچانا بہت مشکل ہے. کس مشکل میں آ گیا ام البنین کا لال؟ اے مشکل کشا, خیمے میں آئے. وہ خیمہ جو پانی کے لیے بنایا گیا تھا, کیا دیکھا؟ پیاسے بچے مشکیزے کو پیٹ سے لگائے بیٹھے ہیں. سکینہ مشک لاؤ. چچا کیوں؟ کہا ہم پانی لینے جا رہے ہیں. جناب سکینہ بچوں سے کہتی, بچوں اب کوئی آلتش نہ کہنا, پانی کے لیے پریشان نہ ہونا. کہا کیوں؟ کہا اب پانی آئے گا, چونکہ میرے چچا نے کہا ہے نا پانی لینے جا رہے ہیں, چچا لا کے دیں گے پانی. مشک لے کے نکلے, باقی تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں. مشک لے کر کے آئے, گھوڑے پر سوار ہوئے. امام حسین نے حسرت بھری نظروں سے عباس کو دیکھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین عباس کو کتنا چاہتے ہیں. چلے ابو الفضل العباس. جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, سارے بچے جمع ہو گئے. بچی آگے کھڑی ہے, چچا عباس کو دیکھ کے, دیکھو میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے جا رہا ہے. ارے جاتے تو ہو, مرنے کی رضا شاہ سے لے کر. عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ کہ نہر پر 4000 یا 10000, تو فکر لکھی گئی, 4000 یا 10000 کی فوج نہر کے کنارے تعینات ہے کہ کوئی پانی لے نہ جا سکے. جناب عباس نے حملہ کیا, فوجیں بھاگیں. 3 مرتبہ فوجوں نے حملہ کیا لیکن عباس پر قابو نہ پا سکیں. اور مقتل کہتا پہلے حملے میں علی کا شیر فرات کے کنارے, الکما کے کنارے, کیونکہ نہر الکما فرات سے نکلی ہے جو خیموں کے پاس سے گزری ہے. پہلے حملے میں علی کا لال الکما کے کنارے, آپ کہیں نہیں دکھا پائیں گے ایک بھی تیر عباس کے لگا ہو. یہ ماہر جنگی ہے, اس نے جنگ کا فن مولا کائنات سے سیکھا ہے. کربلا میں جتنے بنی ہاشم شہید ہو رہے ہیں سب عباس کے شاگرد ہیں. ابو الفضل العباس کے نہیں ہے, ایک بھی زخم نہیں ہے. فرات نہر کے الکما کے کنارے آ گئے, گھوڑے کو نہر میں ڈالا, مشکیزے کو ڈالا. سوکھا مشکیزہ ہے, دیر لگی. ایک چلو پانی اٹھایا, اپنے گھوڑے کے قریب کیا, گھوڑے نے منہ پھیر لیا, خود پانی اٹھایا. پانی اٹھا کر کے عباس نے پانی میں نہ جانے کیا دیکھا, پانی کو نہر پہ پھینک دیا. راوی کہتا ہے عباس پینا چاہتے تھے کہ امام حسین کی پیاس یاد آئی. تجھے کیسے معلوم کہ عباس پینا چاہتے تھے؟ جب مولا چاہ رہا ہے یہ تجھے کیسے معلوم؟
یہ وفا کی شان میں گستاخی نہ کر، عباس پانی پینے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، یہ علی کا لاڈلا ہے، نازوں سے پالا ہے، پھر اٹھایا کیوں؟ مجھے نہیں معلوم کیوں اٹھایا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے مولا کائنات نے آخری لمحے اپنے عباس کو سینے سے لگایا، 21 رمضان کی شب ہے، اور کان میں جملہ کہا، یا ولدی اذا کان یوم عاشورا و دخلت المشروع یا کان تشرب الماء و اخوک الحسین تشانا، کیونکہ مصائب کی منزلیں نہیں کہوں گا، آپ اس کو سوچئے گا، تمام اہل بیت نے چاہا ہے کہ کربلا میں ان کا تذکرہ رہے، یاد رہے، اسی کے تحت مولا کائنات نے جملہ عباس کے حوالے کیا، جناب عباس نے نہر کے پانی کو اٹھایا، عجب نے نجف کا رخ کیا، بابا وصیت پوری ہوئی، فوجیں واپس ہوئیں، فوجیں واپس ہوئیں، ابو الفضل عباس نہر میں ہیں، چاروں طرف سے گھیرا گیا، عمر سعد نے آواز دیا، اگر یہ پانی پہنچ گیا تو پھر قابو نہ پا سکو گے، چاروں جانب سے گھیرا جناب عباس کو، خیمے سے القما تک آنا آسان تھا، اب مشکل ہے، کیوں؟ چونکہ اب تک توجہ جناب عباس کی جنگ کی طرف تھی، اور پہلے حملے میں گھاٹ خالی کرا لیا، لیکن اب جناب عباس کی توجہ جنگ کی طرف نہیں ہے، اب توجہ مسجد کی طرف، کاندھے پر مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں عالم ہے، ایک ہاتھ میں عباس نہزے سے تیروں کو کاٹ رہے ہیں، اور ساری توجہ یہ ہے کہ مشکیزے پر تیر نہ لگ جائے، یہاں تک میں نے دیکھا کہ جناب عباس مشکیزے کو گھوڑے کی پشت پر رکھے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں، دشمن دیکھ رہا ہے کیا کرے، جناب عباس نے راستے کو بدلا، جو میدان کا راستہ ہے اس سے جناب عباس نہیں آ رہے، وہ نزدیک ہے اس سے نہیں آئے، بلکہ آپ نے ترائی کے کنارے کنارے کا راستہ اختیار کیا، جو کھجور کے درختوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ درختوں کے درمیان مشکیزے کو بچانا آسان ہے تیروں سے، چل رہے تھے کھجور کے درخت کے پیچھے، ایک شخص چھپا، اس نے وار کیا جناب عباس کا دہنا ہاتھ قلم، جناب عباس کا دائنا ہاتھ قلم ہوا، مشکیزے کو عباس نے بائیں ہاتھ سے سنبھالا، مشک علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، اب کیسے جنگ کرے علی کا لاڈلا، لیکن ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، جو لوگ کربلا گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، دونوں ہاتھ جہاں کٹے ہیں عباس کے، فاصلہ کافی زیادہ ہے، یعنی ایک ہاتھ پر علی کا لال اتنی دور تک گیا، ایک شقی نے بائیں ہاتھ پر وار کیا، جناب عباس کا بائیں ہاتھ قلم ہوا، اب کیا کیا جناب عباس، سن سکیں گے آپ، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے دبایا، گھوڑے کی پشت پر مشکیزے کو رکھا، تسمے کو دانتوں سے دبایا، علم کو کٹے ہوئے شانوں سے سینے سے لگایا، دل ٹوٹ جائے، کیونکہ حسین ابن علی کی نظریں عالم پر ہیں، چھوٹے بچوں کی نظریں عالم پر ہیں، عباس تو نہیں دکھ رہا ہے، عالم دکھ رہا ہے، جا کر کے دیکھیے جہاں مشکیزہ گرا ہے اور جہاں دائنا بایاں ہاتھ قلم ہوا، اس کا بھی فاصلہ زیادہ ہے، یعنی اتنی دور تک عباس پیروں کی ٹھوکر سے دشمن کو ہٹاتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں الہی اوصلی علیہ، اے میرے پروردگار مجھے ان بچوں تک پہنچا دے، فإن اطفال الحسین یتشانا، میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں، حرملہ کہتا ہے ملعون میں نے دیکھا کہ عباس کا دائنا ہاتھ قلم ہوا، عباس کا بایاں ہاتھ قلم ہوا، اتنے تیر عباس کے بدن پر لگے ہیں،
کہ جیسے مرغ تیغی اس طریقے سے باز سہری کے طریقے سے پورا بدن تیروں سے چھلنی ہے لیکن کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو عباس کو روک لے. میں سمجھ گیا یہ بچوں کی آرزو ہے, یہ پانی ہے جو عباس کو لیے جا رہا ہے, کہ میں نے عباس کا نہیں مشکیزے کا نشانہ لیا. مشکیزے پتیر لگا, باب الحوائج کی آرزو ٹوٹ گئی, پیروں کے اشارے سے گھوڑے کو مار دیا. عزیزوں میں بچپن سے اسے سنتا تھا اس مصائب کو کہ آخر ایسے کیسے ہوا. جو کربلا گئے ہیں جا کے دیکھو, صاف واضح ہے کہ عباس نے گھوڑے کو مول دیا, کیونکہ جس راستے سے جا رہے ہیں خیمہ گاہ کی طرف وہ راستہ بدلا ہوا نظر آتا ہے. عباس نے گھوڑے کو مول دیا, اب جا کے کیا کروں. مجلس تمام ہو گئی, ایک تیر آنکھ میں لگا. جناب عباس نے چاہا کہ گھٹنوں سے دبا کے تیر کو کھینچ دے, سر پر گرز لگا, اب سنبھلا نہ گیا, آواز دی یا باب اللہ علیک منی السلام, اے مولا خدا حافظ. ادھر مشکیزہ گرا, ادھر علم گرا, ادھر عباس چلے. سوچو عزیزوں, جب کوئی اوپر سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے. ابوالفضل عباس کے ساتھ دو مشکلیں ہیں, دو مشکلیں ہیں. کیا؟ ایک مشکل تو یہ ہے کہ ہاتھ نہیں, اور دوسری مشکل یہ ہے کہ سینے میں تیر ہے. تیروں کے بل عباس جب زمین پر گرے, تیر بے وقت ہونا شروع ہوئے. حسین ابن علی اپنے بھائی کی طرف چلے, ارے خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے, گودی کا پالا ہوا زخمی حالت میں. ایک لمحہ آخری جملہ, آئے بیٹھے, کمر کے نیچے ہاتھ لگایا. جناب عباس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا, مولا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا, عباس اٹھو, تمہیں لے چلیں. کہاں؟ کہا خیمے میں لے چلیں. عباس مولا ایک حاجت ہے. کیا ہے؟ کہ میں نے آپ کی بچی سے پانی کا وعدہ کیا تھا, نہیں لے جا سکا, شرمندہ ہوں. انی مستحم من ابنتک سکینہ, آپ کی بچی سکینہ سے شرمندہ ہوں. مولا مجھے یہی رہنے دے. امام حسین نے عباس کے مقصد کو سمجھا, آواز دی, جزاک اللہ خیرا یا اخی, اے عباس خدا تمہیں جزائے خیر دے. لقد نصرتنی حیا میتا, اے عباس تم نے زندگی میں بھی میری مدد کی, مرنے کے بعد بھی مدد کر رہے ہو, لاش اٹھانے کی زحمت رہی. جب یاد آئے تو رو لینا, تنہا یہ لاشا تھا جسے حسین لے کے نہیں آئے. علم کو اٹھایا لے کے چلے, بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے, لیکن اب جو ترائی سے حسین بلند ہوئے, بچی نے غور سے دیکھا کہ چچا تو نہیں ہے بابا ہے, دوڑتی ہوئی آئی پیروں میں لپٹی, بابا اللہ کا علم ان میں امی العباس. جملہ کہنا چاہ رہا تھا نہ کہہ سکوں گا, اپنے ہمت میں وقت میں گنجائش ختم کر رہا ہوں. لو عزیزو, علم کو لے کر کے حسین آئے, کیا کیا؟ جناب عباس کے خیمے میں آئے, علم کو زمین پر لٹا دیا, خیمے سے بیویاں نکلی, اپنے آپ کو علم پر گرایا. اے سے حسین لے کر کے نہیں آئے اور حسین ابن علی کا بھی لاشا نہیں اٹھا. آپ کو معلوم ہے جب حسین ابن علی علم لے کر کے چلے گئے دشمنوں نے عباس کے ساتھ کیا کیا؟ ارے جو گزرتا ہے کوئی شمشیر